اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات پڑھ محمد خالق ارض و سما مالک کون مکان آسمانوں کو دکھائی نہ دینے والے ستونوں کے ذریعے بلندی عطا کرنے والا زمین کے وسیع و عریض فرش کو بچھانے والا اس زمین پر مختلف قسم کے درختوں کو پیدا کرنے والا درختوں کو ثمرات عطا کرنے والا چرند و پرندوں کو حیات عطا کرنے والا درندے سے درندے حیوان کے دل میں بچے کی محبت کو ڈالنے والا انسان کو قوت ادراک عطا کرنے والا انسان کو اپنی بہتری کے لیے اچھی سی اچھی تدابیر کو سجھانے والا انسان کو علم عطا کرنے والا گمراہ کو ہدایت دینے والا انسان کو بے سہارا نہ چھوڑنے والا انبیاء جیسے نور کی قندیلوں کو صبح قیامت تک کے لیے آنے والی ہدایت کے ذریعے روشن کرنے والا انبیاء کرام کے بعد تعلیمات قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام جیسے نور کے پیکر عطا کرنے والا اور ہماری ہر اچھی بات پر نعمتیں عطا کرنے والا ہر اچھی بات پر حسنات عطا کرنے والا اور ہماری ہر برائی کو ڈھانپنے والا اور اس برائی کی توبہ پر معاف کرنے والا وہ پروردگار عالم اپنے فصیح و بلیغ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ تکبیر
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اور پھر کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں میرا شکر کرو میرا کفر نہ کرو. عزیزو شکر اس اچھے کام کا نام ہے کہ جو عام دنیا میں بھی عام انسان چاہے وہ لا مذہب ہے یا غیر مذہب ہے، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، ایک عام انسان کو بھی دوبارہ آپ کی ہیلپ مدد کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اگر آپ کسی کا شکر ادا کریں، آپ نے ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے آپ کو، کہ ذرا اپنا قلم دیجئے گا، اس نے آپ کو قلم دے دیا، اب آپ بجائے اس کے کہ اس کا قلم واپس دیتے ٹائم اس کا تھینکس کریں پھینک دیجئے، اور پانچ منٹ بعد آپ اس سے قلم مانگیں گے تو کیا وہ دے دے گا؟ پانچ سال کیا، پچاس سال بعد بھی وہ یاد رکھے گا کہ یہ بہت غلط آدمی ہے؟ جبکہ آپ اگر آپ اسی قلم کو کہہ دیتے بہت بہت شکریہ، اب آپ اس سے دس مرتبہ مانگ لیجئے کبھی منع نہیں کرے گا. بس بندے میں اور پروردگار عالم میں فرق یہ ہے کہ بندہ بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے، بہت جلدی نہیں بس ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا بندے عالم بہت معاف کرتا ہے، بالخصوص دنیا میں تو معاف کرتا ہی. اب یہاں پہ تو ہمارے دوستوں میں ماشاءاللہ عباس صاحب ہیں، مثلا عباس صاحب سے کہا اگر میں ناراض نہ ہوں تو ایک مثال کے لیے میں سہارا لے رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے. کہ میں نے کہا عباس صاحب مجھے $100 کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا رہے لیجیے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، بڑے شوق سے اور رکھ لیجیے. میں نے نہیں، 100 کی ضرورت. ایک گھنٹہ نہ گزرا تھا پھر فون کر دیا، عباس صاحب مجھے $200 اور چاہیے. کہا مولوی صاحب ابھی تو دیے تھے، اب وہ بات نہیں کہ فوراً نکال کے دے دیے، سوال اور آ گیا ساتھ میں. بہرحال دے دیے. 20 منٹ بعد پھر کہا مجھے $200 اور چاہیے. کہا مولوی صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک سوال اور لگ گیا. ابھی تک تو یہ کہ ابھی دیے تھے اس کا کیا ہوا، اور اب یہ کہ اور، اس کا مطلب آپ بہت شاخرچ آدمی ہیں، کیا کرتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پھر مانگا تو دے دیے، لیکن بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے کہ میں تو مولوی صاحب سے دوستی کر کے ہی پھنس گیا. اب ہم ان کے گھر پہنچ گئے، دروازے دستک دیا تو بچے کو روک کے کہتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والے نظر آئے تو کہتے ہیں باپا گھر نہیں. بچہ باہر آتا ہے کہتا بیٹا بابا ہیں؟ کہا بابا نے کہا ہے بابا گھر نہیں ہے. پھر آئے پھر کہا کہ بابا گھر نہیں ہے، فون کر رہے ہیں تو فون نہیں اٹھا رہے ہیں. ہوا یہ کہ اب تو ہمارے عزیز دوست نے ہم سے ملنا بھی بند کر دیا. بس عزیز و فرق یہی ہے عبد المعبود میں کہ بندہ مانگنے سے دور ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم مانگنے سے نزدیک ہو جاتا ہے. بندے سے آپ جتنا مانگیں گے وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، دور ہوتا چلا جائے گا، اور خدا سے آپ جتنا مانگیں گے آپ اولیاء بنتے چلے جائیں گے. جو لوگ اپنی نیڈز کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے، عزیزوں ذکر جو ہے پروردگار عالم نے، ذکر کے معنی ہے تذکرہ کرنا بھی ہے، ذکر کے معنی دعا بھی، ذکر کے معنی ہے یاد کرنا. خداوند منان کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے اپنی مشکلوں میں یاد کیا تو میں تمہیں، اگر تم نے مجھے اپنی آسائشوں میں یاد کیا تو میں تمہیں مشکلوں میں یاد رکھوں گا. اگر آرام کے وقت آپ نے کہ بہترین نیند آ رہی ہے، بہت اچھی آز، کبھی آپ نے اس نعمت کو سوچا ہے؟ کبھی دانت کا درد دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ نہ دکھائے کسی کو. اپینڈکس کا درد دیکھا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کو. کڈنی کا پین دیکھا ہے کبھی؟ کس طرح مچھلی کی طرح تڑپتا ہے انسان. لیکن رات کو سو جانا اور صبح آرام سے اٹھ جانا، کبھی انسان نے اس نعمت کا سوچا کہ اس آرام میں اگر میں نے رات کو اٹھ کے خدا کو یاد کر لیا ہوتا تو خدا کہتا ہے تم مجھے آرام میں یاد کرو گے، میں تمہیں پریشانیوں میں یاد کروں. تم مجھے آسائشوں میں اور امیری میں یاد رکھو گے، میں موقع فقر پہ بھی تمہیں یاد رکھوں گا، غربت میں بھی یاد رکھوں گا. تم اپنے وطن میں مجھے یاد رکھو گے، میں عالم غربت میں تمہارا ساتھ دوں گا. غربت میں جہاں کوئی نہیں ہے، خدا کے علاوہ کون ہے؟ تم اگر اپنی عبادتوں پہ مجھے یاد رکھو گے تو میں اپنی رحمت میں تم کو یاد رکھوں گا. رحمت میں یاد رکھنا اگر تم نے شکر میں یاد رکھا تو میں نعمتیں دوں گا تم کو، نعمتوں میں یاد رکھوں گا. وشکرولی ولا تکفرون، میرا شکر کرو میرا کفر نہ کرو. اب منہ سے کہنے کا نام شکر ہوتا تو دنیا کے سارے گونگے تو ناشکرے ہوتے. شکر کے حقیقی معنی ہی یہ ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں، وہی اس کا سب سے بڑا شکر ہے. اس نعمت کا آپ صحیح استعمال کریں، وہی سب سے بڑا شکر ہے. کہ اگر تم نے مجھے، پھر آگے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے تنہائی میں یاد رکھا تو میں تمہیں مجمع میں یاد رکھوں گا. اگر رات کی تنہائی میں بستر کی گرمی اور نرمی کو چھوڑ کر تم نماز شب کے لیے اٹھے تو میں تمہیں محبوب خلائق بنا دوں گا. لوگوں کے دل میں خود بخود تمہاری محبت آ جائے گی اور لوگ تمہارے نور، تمہارے تقدس کی قسمیں کھائیں گے. لہذا پروردگار عالم کی نعمتیں بے شمار ہیں. اگر وہ اپنی ہر نعمتوں کو گنانا شروع کر دے تو انسان گن نہیں سکتا. ایک سانس انسان کیا ہے؟ بہت اچھی بات کہی ایک شاعر نے کہ اس جہان فانی کی بس یہی کہانی ہے، ایک سانس آنی ہے ایک سانس جانی ہے. اس سے بڑھ کے آتا ہی کہ مثلا انسان کی زندگی کی حقیقت کوئی ایسی ہے کہ مثلا ایک سانس اگر یہ جا کے واپس نہ آئے تو ایک سانس کا اندر جانا نعمت اور اس کا واپس آنا نعمت. اگر انسان ان کو نعمت مانتے ہوئے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے تو اس کو ریپٹیلیا آرڈر میں ہونا ہوگا. انسان کو ہمیشہ اپنا سر شکر کے سجدے میں رکھنا ہوگا. لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے تمہیں شکر کا سجدہ نہیں چاہیے، مجھے تمہیں اس کا صحیح استعمال چاہیے. اگر والدین جیسی نعمتیں دی ہیں تو ان کا عزت اور احترام کرنا تمہارے لیے اس کا شکر ہوگا. اگر بھائی جیسی نعمت دی ہے تو اس سے بھائی چارہ رکھنا اس کا شکر ہوگا. اگر بہن جیسی نعمت دی ہے تو اس کے حقوق کو سمجھنا تمہارے لیے نعمت کا شکر ہوگا. اگر تمہیں بیوی ملی ہے تو اس کا صحیح طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا، جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کی ادائیگی کرنا، یہی اس کا شکر ہوگا. اور وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں تین چیزیں دنیا کو جنت بناتی ہیں اور تین چیزیں دوزخ بناتی ہیں، اچھی بیوی، اچھی اولاد اور اچھا پڑوسی. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ اچھی ہیں تو انسان کی دنیا جنت ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک خراب ہے تو پھر دوزخ. لہذا ان نعمتوں کا کبھی ہم نے شکر کا. انسان دعا جس کو ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے اپنی ضرورت پہ، ضرورت پڑنے پر، یعنی ضرورت تو پڑتی ہی ہے، ضرورت سمجھنے پر جس کو ہم متوجہ ہو جائیں. ہمارے جسم کو بہت سی نیڈس ہیں، ضرورت ہیں، وہ پوری اللہ کرتا رہتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا. دل کی دھڑکنیں اپنے آپ چلتی ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، یہ نعمت، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سسٹم چل رہا ہے. لیکن انسان ذرہ برابر بیمار ہو جاتا تو پھر اس کی ازالے کی طرف دوڑتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے بہت سی نعمتیں، سورج کا نکلنا، پھر رات ڈوب جانا، چاند کا نکلنا، رات کا آ جانا، گرمی کے موسم کا آنا، سردی کے موسم کا آ جانا، یہ تمام کے تمام تغیرات، تبدلات، یہ تبدیلیاں، یہ چینجز، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو ضروری ہیں، لیکن انسان کی طرف اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لیکن جب متوجہ ہوتا ہے، سردی پڑتی ہے تو سورج کی تپش کو نعمت سمجھتا ہے، گرمی پڑتی ہے تو درخت کے سائے کو نعمت سمجھتا ہے. اگر اس کو سمجھے، یہ چیزیں ایسا نہیں نئی ہو گئی ہیں. انسان کو جب بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو دعا مانگتا ہے آخری وقت میں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آرام میں مجھے یاد رکھا تو میں تمہیں اپنی تمہاری پریشانیوں میں یاد رکھوں گا. جس کو ہم دعا کہتے ہیں اس کا نام ہے مانگنا، اور جس کو اہل بیت علیہ السلام دعا کہتے ہیں اس کا نام ہے وظیفہ. کہ وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ ان کو چاہیے، بلکہ اس لیے مانگتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہوتا ہے، ہم خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ نزدیک ترین بندے خدا ہو گئے، ان کی اولادیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے خاندان کے لوگ ہیں وہ اولیاء خدا بن گئے، چونکہ انہوں نے اپنی ہر بات کو مانا. ہم نے سوچا میاں قبول تو ہوتی نہیں ہے، مولوی صاحب تین بار مانگ لیا اب تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. جبکہ وہ یہ نہیں جان رہا کہ جو اللہ چاہ رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شخص آیا، آنے کے بعد کہتا فرزند رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ بیٹا دے. امام نے فرمایا دعا تو میں کر دوں گا لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کی چوائس اچھی ہے یا تمہاری چوائس اچھی ہے. بولا اللہ سے بڑھیا تو کس کی چوائس ہے. بولا پھر آنے تو جو آ رہا ہے. اللہ جو دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے اور اس میں اگر تبدیلی چاہو گے تو دعا بدل تو سکتی ہے, اس کو ممکن ہے چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے, لیکن بہتر وہ ہوگا جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اگر بیٹی آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ ایسی بیٹی ہو جائے کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت بن جائے, جو اپنے باپ کے لیے زینت بن جائے. علی نے یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے بیٹا دے, بلکہ یہ کہا کہ خدایا اگر تو مجھے بیٹا دے رہا ہے وہ تیری مرضی ہے, یقیناً میں تیری مرضی کے آگے جھکا ہوا ہوں, لیکن مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے کہ جو جس طرح میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے اس طرح وہ فرزندان رسول کی یعنی حسن اور حسین کی خدمت کرے. اسی کا نتیجہ جناب ابو الفضل العباس ہیں. ہمیں تو ہماری دعائیں کام نہیں آتی ہیں, مولا علی کی دعا تو سب کے کام آ رہی ہے, جناب عباس تو سب کے کام آ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو دعا کے معنی اپنی محتاجی کا, اپنے محتاج ہونے کا اعلان کرنا. اس دنیا میں جہاں انسان آیا ہے تو برہنہ آیا ہے, خالی ہاتھ آیا ہے, کپڑے نہیں پہن کے آیا جس میں جیب اور جیب میں پیسے ہوں. اس دنیا میں نیاز مند آیا, ضرورت مند آیا. اللہ نے اس سے قبل کہ وہ زبان چلانا سیکھتا اس کے کھانے رہنے اور کپڑے کے انتظام کو کیا, اس کی ماں کے دل میں اس کی محبت کو ڈالا, اس کے کھانے کے لیے پاک و پاکیزہ دودھ کا انتظام کیا, اس کو پروٹیکشن سے بچانے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے ماں کے آنچل کی گرمی عطا کی. اس کے کہنے سے پہلے اس کے مطالبات جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, روٹی کپڑا اور مکان, ان ضرورتوں کو آتے ہی اللہ نے پورا کر دیا. بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں, ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ اس بچہ اس دنیا میں آیا اور اس کے کھانے کا انتظام اللہ نے بہت دنوں بعد کیا ہو. فوراً تو انسان کی ضرورتوں کو پروردگار عالم پوری کرتا ہے, لیکن اہل بیت علیہ السلام اس دعا کو خدا کی خوشنودی سمجھتے ہوئے دعا کرتے ہیں. اور دعا ہے مانگنے کا نام, دعا کہتے ہیں کسی سے طلب کرنا. اب یہ طلب کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں, کچھ باتیں ہیں. بعض اوقات انسان اپنی ضرورتوں کو محدود مال و زر والے لوگوں سے کر لیتا ہے, اپنی ضرورتوں کو ایسے لوگوں سے پورا کرتا ہے وہ خود محتاج ہے. جب انسان اپنی ضرورتوں کو محتاج سے طلب کرتا ہے تو اس کو خوش آمدی کہتے ہیں, خوش آمد کرنا, چاپلوسی کہتے ہیں. لیکن اگر یہی طلب انسان اس خداوند بے نیاز سے کر لے تو اسی کا نام عبادت بن جاتا ہے. مانگ ادھر بھی رہا ہے, مانگ ادھر بھی رہا ہے, فرق اتنا سا ہے کہ یہاں مخلوق سے مانگ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ خوش آمد کر رہا ہے, اور وہاں اللہ سے مانگتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ خاص ہے. ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن کی آیت ہے کہ تم مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا, میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. اور یہی خاموش نہیں بلکہ کہتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, اور اگر تم نے اپنی عبادتوں پر اکڑ دکھائی, تکبر کیا, تو میں انہی عبادتوں کے ساتھ تمہیں جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دوں گا. یعنی نہیں مانگنے کو پروردگار عالم تکبر کی منزلوں میں لا کے کھڑا کر رہا ہے کہ تم ہو ہی نہیں سکتے, بے نیاز کس کے لیے ہو, تم تو دنیا میں آئے تھے تب مانگنے والے تھے. ہم نے فرق اتنا ہے کہ تمہارے رونے سے پہلے ہم نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام, مانگنے سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. تم اپنے آپ کو بے نیاز تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو اول سے آخر تک ضرورت ہی نہ ہو, اور آج جو کچھ تمہیں مل گیا ہے اس پر اتنی اکڑ دکھاتے ہو. تم مجھ سے مانگو اپنے بے نیاز, اپنے نیاز مند ہونے کا. لہذا اس دنیا میں جب انسان آیا, جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو پوری اس وسیع و عریض کائنات میں, اتنی بڑی دنیا میں انسان کے دامن ملکیت میں سوائے دعا کے کچھ نہیں, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ کپڑے میرے نہیں, کچھ بھی میرے پاس نہیں, صرف مانگ سکتا ہوں یہ میرا ہے. اور خدا اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے. آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور ماشاءاللہ آپ میرے بڑے ہیں, مجھ سے زیادہ سن رکھتے ہیں, بہت خطیبوں کو بھی سنا ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں میں خطیب نہیں ہوں کہ ذاکر ہے بہت بڑا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دو دو چار کی باتیں ہیں جو دسترخوان اہل بیت سے لانی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں اس میں وہ میری سعادت جانتے ہیں جو کچھ چاہیے ان سے چاہیے ان کی نوکری ہے لہذا اس کلاس میں میری بھی اٹینڈنس وہ لگا رہے ہیں اور آپ کی بھی لگا رہے ہیں مجھ سے بھی پوچھیں گے تم نے کیا کہا اور آپ سے بھی پوچھیں گے آپ نے کیا سنا آپ کو صرف فرق اتنا سا ہے کہ ایک گھنٹے کا جواب دینا ہے کہ میں نے ایک گھنٹہ صرف کیا تھا تو مولوی صاحب کی سن کے آیا ہوں لیکن مجھے اگر آپ 50 آدمی ہیں تو 50 گھنٹے کا جواب دینا ہے کہ میں نے 50 گھنٹے حسین کے نام پر لینے کے بعد آپ کو کیا دیا تو اس وسیع و عریض کائنات میں انسان کی دامن ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے سورہ الحمد ہم پورا قرآن پروردگار عالم نے اپنی زبان میں نازل کیا ہے سورہ الحمد بندے کی زبان میں نازل کیا ہے سورہ الحمد بندے کی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ نہیں کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کون کہے گا بندہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین بندہ نہیں کہے گا اللہ نہیں کہے گا بندہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں آپ ان کے جملوں میں غور کریں گے تو اس میں نہیں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں میں نہیں چلے گی ہم سب جتنے بھی ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں خدا تنہائی نہیں چاہتا اجتماعی مذہب چاہتا ہے کہ دین ہو تو اجتماعات کا ہو جمع ہوں لوگ جمع ہوں تنہائی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نہیں کچھ نہیں میں صرف اس کی ذات ہے اور اس دنیا میں جو جھگڑا ہے وہ بھی میں کا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے پیسے کے شوقین ہیں بڑا پیسے سے محبت کرتے ہیں بڑی گاڑی سے محبت کرتے ہیں بڑے بنگلے سے محبت کرتے ہیں نہ گاڑی سے محبت ہے نہ بنگلے سے محبت ہے نہ پیسے سے انصاف درمیان رکھ کے کہیے کہ اگر گاڑی سے محبت ہوتی تو دنیا کی کسی بھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تو آپ کو دکھ ہوتا آج تک کوئی دکھی ہوا ہے اگر دنیا کے بینک لٹتے تو ہر انسان کو دکھی ہونا چاہیے تھا کہ پیسہ لٹ گیا اگر گھر سے محبت ہوتی تو کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو آدمی ہائے توبہ کرتا لیکن جب تک وہ دوسرے کے ہیں اس سے محبت نہیں لیکن جہاں میں جڑ گئی میری گاڑی ہو گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تعزیتی نشست ہوگی اگر میرا گھر جل گیا تو پوری قوم کو بتانا ہے لوگوں کو بتاؤ مجھ پہ کیا مصیبت آ گئی ہے اور اگر مجھے لوٹ لیا ہے تو پھر بتائیے اگلے دن ہی کے صاحب میں تو لوٹ لیا گیا لٹ گیا برباد ہو گیا میں کو نہ جوڑے پروردگار عالم صرف یہ چاہتا ہے میں ہوں بقیہ تم سب اجتماع ہی سماج ہو قوم ہو ملت ہو اسی اعتبار سے میرے سامنے آنا پروردگار عالم نے اسی وجہ سے سورہ الحمد کو ہر نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا ہے کہ اس کو اپنے بندے کا یہ لہجہ بہت پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میری تعریفیں کرے بار بار مجھ سے اپنی نیاز مند ہونے کا بے نیاز ہونے اپنے نیاز مند ہونے کا اقرار کرے اور پھر مجھ سے اس طرح سے کہے کہ انعمت علیہم سمجھنا کہ جن لوگوں پہ تو نے ان کی طرح ان کے راستے پر چلا ان کی طرح میرا کام چلاتا رہے جس طرح جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان پر نہ چاہے ان کی طرح نہ غضب نازل نہ کر یہ سب مانگنا ہی تو ہے اور کیا ہے قرآن تین حصوں میں ہے توحید ون تھرڈ قرآن توحید ون تھرڈ قرآن ہسٹری ون تھرڈ قرآن احکام سورہ الحمد میں تینوں چیزیں ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سورہ الحمد پڑھ لیا تو گویا آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا سورہ الحمد میں کیونکہ تین پائے ہیں قرآن کے جس میں ون تھرڈ میں توحید اسی وجہ سے کہتے ہیں قل ہو اللہ احد کو تین مرتبہ پڑھ لیا تو چونکہ ون تھرڈ کر کے تین مرتبہ پڑھیں گے تو قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا اور تو پروردگار عالم نے بندے کی زبان میں قرآن کو نازل کیا سورہ الحمد کو نازل کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی بار بار سنیں اس لیے دعا جس کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادة دعا مغز عبادت اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو جس طرح انسان کے جسم میں وجود میں مغز عقل کی اہمیت ہے آپ کے پاس کوئی آئے بہت ڈیل ڈال اچھا ہے سب کچھ ہے گورا خوبصورت اور کہے کہ صاحب یہ پاگل ہے اس کو جاب چاہیے تو کیا دے دے گا کوئی دیوانے کو اگر عقل کام نہیں کرتی تو جاب نہیں دے گا دنیا میں آ جائیے، انسان ہاتھ کٹے ہوئے شخص کو، پیر کٹے ہوئے شخص کو، آنکھوں سے نابینا کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ صاحب لڑکا تو خوبصورت ہے لیکن عقل نہیں ہے تو کیا کوئی اپنی بیٹی دے دے گا؟ نہیں، ہر چیز کا تعلق عقل سے ہے. یعنی انسان کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی عقل کی بنیاد پر ہی، عبادتیں اگر اس پر واجب کی تو اس کی عقل کی بنیاد پر، نعمتیں اس کا سوال اور جواب اس کی عقل کی بنیاد پر. دیوانوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان کو تو ایک ہدیہ ہے چونکہ ان سے عقل لے لی، اس کے عوض میں ان کو اگر نماز روزے کسی چیز کی کوئی تکلیف ان پہ نہیں ہے، جو کچھ ہے حساب اور کتاب وہ صاحبان عقل سے ہے. لہذا عقل ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اور پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا مغز عبادت ہے، عبادتوں کا مغز ہے، اگر عقل کو ہٹا لو تو جس طرح انسان کی حیثیت ہے اسی طرح عبادت کی حیثیت رہ جائے گی. اگر اس سے دعاؤں کو نکال لیا جائے اور دعا کی تڑپ کو ختم کر دیا جائے اور کرب کی منزل کو ختم کر دیا جائے، دعاؤں سے اشکوں کو نکال لیا جائے، دعا سے اپنے نیاز مندی کو نکال لیا، بے نیاز مندی کو نکال لیا جائے، دعا سے تڑپ اور طلب کو نکال لیا جائے، اور پھر یہ عبادتیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو جیسے انسان دوسری قوم اور ملت چل رہی ہے، کوئی تھینکس نہیں ہے. لیکن نہیں، ہم اس دین مبین اسلام کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. فرق اتنا سا رہ گیا ہے کہ دنیا جو کھائی میں جا رہی ہے، گمراہی کی کھائی میں جا رہی ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بیان کرتا چلوں کہ اس دنیا کو جو برباد کیا ہے وہ کورکی نے کر دیا ہے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے. ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے. اگر ہم ان کو ماننے لگ جائیں اور ان کی ماننے لگ جائیں تو پھر دنیا میں ہمیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا. یہ تمہاری مشکل، تمام مشکلات کا ازالہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑ لیں کہ جو کہتے ہیں کہ آب کر سے متصل ہو جانا. کوئی آب کر سے متصل ہو جائے تو پھر اس کی مشکل، اس کے پانی کی، اس کی نجاست کی مشکل حل ہے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو اس عصمت کے بے قرار سمندر سے جوڑیں، اس راستے سے جوڑیں کہ جہاں پر جا کر قطرہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ جاویدانی بن جاتا ہے. لہذا عزیزوں، ہم اپنے نیاز مند ہونے کا بار بار پروردگار عالم سے اعلان کریں. نہ صرف پروردگار عالم نے ہمیں مانگنے کو کہا ہے، اس کے حبیب نے بھی کہا ہے اور فرمایا کہ ادعو اصلاح المومن، کہ پوری دنیا میں جہاں مومن نہتا نظر آتا ہے تو اس کی دعا اس کا ہتھیار ہے، اس کا اسلحہ ہے. الدعاء يرد القضاء، دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ انسان کی قضا کو لوٹا سکتی ہے، انسان کی قضا کو دعا لوٹا سکتی ہے. اور یقین جانیے گا، میں اپنی آنکھوں سے ان سب چیزوں کے مشاہدے کر چکا ہوں، میں ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ دعا ایسا نہیں ہے پروردگار عالم رد کرے، دعا کو رد نہیں کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، اسی نے تو کہا ہے کہ وہ نہیں استجیب لکم، کہ تم مانگو میں پوری کروں گا. اب وہ اور بات ہے کہ میں کوئی بلا مانگ رہا ہوں تو وہ اس کو دعا نہیں کہے گا. اگر کوئی کہے کہ مجھے زہر دے دیجئے اور سامنے والا مجھے نہ دے تو کہیں گے کہ صاحب آپ تو کو بہت چاہتے ہیں، بہت ان سے محبت کرتے ہیں، مانگ رہے ہیں، ایک چیز دے دیجئے. کہا حضور چاہت میں تو نہیں دے رہا ہوں. اگر کوئی میڈیکل اسٹور پہ جا کے کہے اپنے دوست سے کہ میں آپ کا بڑا عزیز دوست ہوں، مجھے وہ پوائزن دے دیجئے، کیا کرو گے؟ کھاؤں گا. تو کیا وہ دے دے گا؟ ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ دیا ہے خالص دیا ہے، اور وہ معصوم بھی اس لیے اس نے ہمارے رہبروں کو اس لیے معصوم قرار دیا ہے کہ کوئی امکان ہی نہ رہے. اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام، ہمارے انبیاء معصوم ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. مثلا آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ صاحب میرے کو یہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کیسا ہے یہ ڈاکٹر؟ کہا صاحب بہت اچھا ہے لیکن سال میں ایک دو مرتبہ دوائی کی جگہ زہر بھی لکھ دیتا ہے. تو اب آدمی کہ روز نہیں کسی دن لکھتا ہے، ایک دن. کہا وہ ڈیٹ معین ہے؟ کہا معین نہیں ہے. تو پھر کہتا ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی آج ہی ہو، وہ کبھی کبھی ابھی ابھی ہو، اس لیے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا. تو بس پروردگار عالم تو بہت دور کی بات ہے. انسان یہ نہیں چاہتا کہ کسی دیوانے کے پاس چلا جائے جو کبھی دن میں صرف سال میں ایک مرتبہ ایسی دیوانگی کرتا ہے، وہ زہر لکھ دیتا ہے. تو پھر امت کو ایسے نبی کے حوالے کیسے کر دے کہ جو کبھی ہزیان بھی ہو جائے؟ کیا کسی کو ایسی نبی کے حوالے کر سکتا ہے کہ جس کو ہزیان ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہزیان اصلا امکان نہیں ہے، اور امکان کو بھی ہم ماشاءاللہ ہم حدیث کی میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ خدا کا رسول آیا اور آ کے اپنی بیٹی سے کہتا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں لیکن بڑے جملے سنبھال کے بول رہے ہیں. عربی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جسد اور بدن. جسد ٹاپ ٹو باٹم کو کہتے ہیں، جسد سر سے لے کے پیر تک کو کہتے ہیں. اگر اس میں ضعف ہو جائے تو پھر عقل بھی شامل ہو گئی، اور بدن کندھے سے لے کے ناخن، پیر کے ناخن تک کو بدن کہتے ہیں. تو خدا کا رسول یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا جسد میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، ورنہ مورخ تو لکھنا ہی چاہتا کہ تھا خود رسول نے خود کہا کہ مجھے ضعف ہو گیا تھا. بدن کا ضعف اور ہوتا ہے، عقل کا ضعف اور ہوتا ہے. کہ کسی کا عقل اگر بدن جس ضعیف ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اگر دماغ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے تو صاحب کمزور ذہن ہے. نہیں، خدا کے رسول نے بہت احتیاط کے ساتھ، ہم کیا سمجھیں گے ان کو، ہم کیا سمجھیں گے، ہم ان کے جملوں کو، ان کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے زمانہ، تو اس کی ذات کو کیا سمجھے گا. بس اتنا جان لیجیے کہ عرفان رکھنے والے افراد نے جتنا درک تھوڑا بہت کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نہ جانے کیا ہے، میں تو میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام جن کے سامنے دنیا کے قانون ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام جن کے سامنے سیرتیں بدل جاتی ہیں، سنتیں بدل جاتی ہیں. آگ کا کام کیا ہے، جلا دینا، وہ تو نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ ہی تو چلتے ہیں آگ پہ، حسین کی محبت میں، حسین کے نام پر اس آگ کی فطرت کو تبدیل کر دینا اہل بیت کا کام ہے. ورنہ آگ تو اب وہ کام جو پروردگار عالم سے کروا رہا تھا حضرت ابراہیم، اس کا پیغمبر یہی تو کہہ رہا تھا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کی سلامتی کا، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ پھر ٹھنڈ سے مر جائیں. بردم و سلامہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ان کی سلامتی رہے. یعنی جملوں پہ آپ غور کریں گے قرآن کے تو ایسا نہیں ہے. اگر اس کو کسی کو حکم ہو جائے ٹھنڈی تو پھر تو مائنس ٹو مائنس جاتی چلی جائے گی، وہ اس کو حکم ہوا ہے خدا کا. لیکن نہیں، اتنا اتنی ٹھنڈی ہونا کہ بس ان کی بردم و سلامہ. تو عزیزو، دعا پروردگار عالم کا دیا ہوا وہ ہتھیار، وہ اسلحہ، وہ نعمت ہے کہ جس میں انسان مانگتا رہے اور وہ دیتا ہوا نہیں تھکتا. انسان کی زبان بند ہو جائے، فذکرونی اذکرکم، ہماری زبانیں 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال تک چلتی ہیں، لیکن پروردگار عالم کا اگر ذکر کرے، یاد کرے، تو پھر اس کے لیے تو موت ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے اس کے یہاں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا تو پھر وہ اپنے اکاؤنٹ سے آپ کو دیتا رہے گا، زندگی میں آپ کو دیتا رہے گا، آپ کے بعد آپ کی قبر میں نازل ثواب نازل کرتا رہے گا، اس کے بعد آپ کی اولادوں کو دیتا رہے گا، ان کے بعد ان کی اولادوں کو دیتا رہے گا. اس کی نعمتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اس کی نعمتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. آج جو اہل بیت کا تذکرہ اس منبروں پہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تنہائی میں اس کو یاد کر لیا، وہ جمعیت میں اللہ ان کو یاد کروا رہا. ان کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ذکر خدا بندے عالم کیا ہے، ان کی نعمتوں کا شکر کیا ہے، ان کی نعمتوں کا کفر نہیں کیا. تو پروردگار عالم، آپ دنیا میں اندازہ لگائیے، ہر 3 منٹ میں ایک مجلس ہو رہی ہے، راؤنڈ اے کلاک، ہر 3 منٹ میں پوری دنیا میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر نہ صرف ذکر ہو رہا ہے، اس وجہ سے ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے، آپ اندازہ لگا لیجئے، صبح نماز فجر کا وقت ہوا، ڈھاکہ کے مؤذن نے اذان دی، اللہ کا نام لیا، اللہ کے نبی کا نام لیا، اور دعوت نماز دی. ابھی وقت ختم نہ ہوا تھا، اذان ختم نہ ہوئی تھی کہ کلکتہ کا ٹائم ہو گیا، کلکتہ کا مؤذن اٹھا، اس نے پروردگار عالم کا ذکر، مؤذن نے اذان دینی شروع کی. ابھی اذان پوری نہ ہونے پائی تھی کہ بہار کا ٹائم ہو گیا، بہار کا ٹائم ہونے کے بعد ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ پھر یو پی میں داخل ہو جائیں. یعنی یہ اختلاف لیل و نہار اور اختلاف وقت اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کا ذکر راؤنڈ کلاک ہو، کہ پھر آخری اذان اگر یہاں پر فجر کی ہو رہی ہے تو پھر ہندوستان میں فجر، اگر یہاں فجر کی ہو رہی ہے تو ہندوستان میں مغرب کی اذان ہو جائے. تو پروردگار عالم کے اس ذکر کو زندہ و جاوید بنایا ہے خداوند منان کے پیارے نبی کے فرزند نے، جس کو ہم امام عالی مقام کے نام سے جانتے ہیں، اپنی گراں قدر قربانی وحی کے ذریعے پروردگار عالم کے اس نائب اس نمائندے نے اپنے زمانے کے سب سے جابر شخص کی حکومت کے پائے ہلا دیے تھے. یزید کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. یزید کوئی آپ ہم سمجھے ہم اور آپ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں, وہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. کسی مملکت کا بادشاہ پاگل ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے. یزید دیوانہ تھا اور پوری طاقت اس کے پاس تھی, اور اپنی بیعت اس طرح سے لیتا تھا وہ کہ اس انسانوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دی جائے اور اس کے بعد پوچھا جائے کہ بیعت کرتے ہو یا نہیں. اگر ہاں نکلے تو چھوڑ دینا اور نہ نکلے تو وہیں قلم کر دینا. ایسے ماحول میں 72 پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے. ایسے ماحول میں جہاں پر قربانیاں دی جا رہی تھی, کربلا تلوار سے تلوار کے لڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ گردنوں کی رگوں کا تلوار سے مقابلہ کرنے کا نام ہے. تلوار تیروں پہ تیر اور ڈھال کا نام نہیں ہے. ایک طرف تیر چلائے جا رہے تھے, دوسری طرف سعید حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے فرزند رسول نماز ادا کیجئے میں کھڑا ہوں. عزیزو یہ وہ حسین ہے کہ جس نے ہم سب کے لیے ایک ایسا مدرسہ کھولا ہے, ایک ایسا اسکول کھولا ہے جس کو اسکول آف تھنکنگ اینڈ تھاٹس کہتے ہیں. ایک ایسا فکر ایسی فکر دے گئے ہیں حسین ابن علی. آج میں نے جمعے میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ حسین نام ہے بصیرت کے مقابلے میں حماقت کا, حسین نام ہے اندھیرے کے مقابلے میں نور کا, حسین نام ہے بزدلی کے مقابلے میں شجاعت کا, حسین نام ہے ظلم و تشدد کے مقابلے میں صبر کا, حسین نام ہے گمراہیوں کے مقابلے میں ہدایت کا, حسین نام ہے خیانت کے مقابلے میں دیانت کا اور اپنے وظیفہ شرعی کو پورا کرنے کا. حسین ابن علی کے اس مختصر سے لشکر نے, حسین ابن علی نے ہمارے لیے تین چیزیں جو سخت تھیں ان تینوں چیزوں کو آسان کر دیا. سب سے بڑی اس قوم کی پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑی مشکل تھی فہم سمجھ ان کی سوچ, اس کے بعد اجتماع اور اس کے بعد اینگل. ہر انسان دین کو اپنے اینگل سے اپنے زاویے سے سوچ رہا تھا اور حسین بتا رہے تھے کہ دین کو رسول اللہ کے زاویے سے سوچو. لوگ اپنے اینگل سے سوچ رہے تھے اگر میں دین کی پاسداری کرتا ہوں تو میرا گھر لٹ جائے گا, لیکن حسین بتا رہے تھے کہ خدا کا رسول بتا کے گیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے بعد تمہارا وجود قائم رہے گا, تم دنیا میں ناپید ہو جاؤ گے, تمہارے کو کوئی جاننے والا نہ ملے گا. لہذا جو راہ خدا میں قربانیاں دیتے ہیں وہ ہرگز ہرگز مرد مردہ نہیں ہیں بلکہ رزق حاصل کرتے ہیں. امام عالی مقام نے ہمارے لیے ایک ایسا اسکول کھولا کہ جس میں صبح قیامت تک انسان اپنے زمانے کے یزید اور اپنے زمانے کے ظالم اور جابر بادشاہ کو سمجھ سکتا ہے. اپنی مشکلات کو اگر حسین کے سامنے, جب انسان اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے بالوں کا کیا رخ ہے, اس کے چہرے پہ کیا داغ لگا ہے, اس کے کپڑے کس طرح کے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. لہذا کربلا ہمارے سامنے ایک آئینہ ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں تو کتنا کر رہا ہوں, میں علم کا استعمال کر رہا ہوں تو کتنا کر رہا ہوں, میں اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہوں تو کتنا کر رہا ہوں, میں اگر اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ کون سا انصاف کر رہا ہوں. رنگ میں الگ, سن میں الگ, قد و قامت میں الگ, قبیلوں میں الگ, زبانوں میں الگ افراد حسین کے خیمے میں تھے, لیکن فکر کا معیار اور پیمانہ ایک تھا. اور یہ اس وقت بنتا ہے کہ جب حسین علی اکبر سے جتنی محبت کرے اتنی ہی وہب قلبی سے کرے. جس طرح فرزند رسول اپنے بیٹے کے لاشے پہ تڑپے اسی طرح اپنے غلام کے لاشے پہ تڑپے. اس مساوات کی وجہ سے حسین, میرے دادا مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کہا حسین نے اے کربلا مبارک باد تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے, تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے. حسین نے زمین کو جہاں پر امتحان انبیاء ہوا کرتے تھے اس کو کرب و بلا لوگ یہی تو کہتے کہ حسین یہاں نہ رکنا, اس کو شط الفرات کہتے ہیں, اس کو نینوا کہتے ہیں, اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. حسین نے وہیں قیام کیا بلکہ اس زمین کو خرید لیا کہ کل کا انسان یہ نہ کہتے کہ حسین کسی اور کی زمین پر بس گیا. زمین کا سودا کیا, لوگوں کو حق سمجھایا کہ حق کسے کہتے ہیں, اور نہ پھر خرید کے, یہ نہیں کہ ہم دنیا بسانے آئے ہیں, بلکہ خرید کے واپس ہبا کیا کہ یہ ہم نے خرید لی, ہماری ملکیت ہے, لیکن ہم اپنی خوشی سے تمہیں دیتے ہیں کہ اس پر کھیتی کرنا, لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر ہمارے مر جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پہلے لوگ مردوں سے وعدہ لیا, اس کے بعد کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ, اس کے بعد کہا, عورتیں جب آئیں تو کہا کہ ممکن ہے تمہارے شوہر اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے ادھر آئیں, نہ آئیں تو تم عورتیں ہو, تم پر جہاد ساکت ہے, تم سے کوئی نہیں لڑے گا, لہذا آنا اور ہمیں دفنا دینا. اس کے بعد کہا اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے جب آئے تو فرزند رسول کہتے ہیں کہ بچوں کھیلتے ہوئے نہر کے کنارے آ جانا اور مٹھیوں میں خاک ڈال کے ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا. اللہ اکبر, پوری دنیا کو لرزہ دینے والا حسین بچوں سے اپنے دفن کی بات کر رہا, پیغام بتا رہا, پیغام ہم کو دے رہا. اللہ اکبر, کربلا گزر گئی اور ہم سب حسین کی اس عظیم الشان قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہر سال حضرت زہر سلام اللہ علیہ کی تسکین کا سبب اس مجلس اعضا کو برگزار کرتے ہیں. خدا تمام عزاداروں کی اس عزاداری کو قبول کرے اور زہرہ مرضیہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. عزیز و کربلا کے واقعے کو ہم سنتے ہیں, ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, لیکن فرزند رسول جب کبھی بھی لوگوں نے پوچھا فرزند رسول آپ پر مصیبتیں کہاں پڑی تو کبھی کربلا کا نام نہیں لیا, کبھی کربلا کا نام نہیں لیا, فرماتے ہیں الشام الشام الشام. عزیز و کربلا آسان منزل کا نام ہے, لیکن شام و کوفہ بہت سخت منزل کا نام ہے. امام سے پوچھا فرزند رسول بار بار آپ شام 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 کہتے, کربلا میں علی اکبر شہید ہوئے ہیں, آپ کے بابا شہید ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شہادت ہماری میراث ہے, لیکن شام 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 سے مراد میری ہے بازار شام, دربار شام, زندان شام. اے ہمارے شیعوں, اگر کاش تم ہوتے تو تم دیکھتے کہ ہم شام میں کس طرح سے وارد کیے گئے. جس طرح کسی غلام کا آقا مر جائے تو اس غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے. ارے کچھ لوگ ہمیں آگے سے کھینچ رہے تھے اور کچھ لوگ نیزے سے دھکا دے رہے تھے, عورتیں اپنے کوٹھوں سے انگارے برسا رہی تھی اور بچے ہمارے بچوں پر خرما صدقہ کر کے پھینک رہے تھے. ارے حوالے رسول ہیں, سب کام پر حرام ہے, اور اسلام کو ماننے والے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزیز و کربلا گزر گئی, کربلا کی منزلیں گزر گئی. یہ وہ ایام ہے کہ جس میں حسین ابن علی بیٹا اس ماں بہنوں کے قافلے کو لے کر منزل کوفہ کی طرف جا رہا ہے, اور یہ بڑے سخت ایام ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے آزاد ہو کر رہا ہو کر جب مدینے چلا گیا تو حسین کے اس بیٹے نے اپنے بابا کی عزا کا اہتمام کیا. عزائے حسینی میں فرزند رسول گریا کرتے ہیں, لوگ گریا کرتے ہیں, یہ ذاکر حسین ہے, یہ حسین کا پہلا ذاکر ہے جو اپنے باپ کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے. ایک مرتبہ امام کا ایک غلام کوفے سے مدینے آتا ہے اور آنے کے بعد بیت الشرف جاتا ہے. کنیز کہتی ہے کہ میرا آقا فرزند رسول مرقد رسول پر ہے, مسجد نبوی میں ہے. یہ غلام مولا کا چاہنے والا, مولا کا صحابی منحال امام کی خدمت میں فرزند رسول کے پاس پہنچتا ہے, روزہ رسول کی زیارت کرتا ہے, فرزند رسول کی زیارت کرتا ہے. امام پوچھتے ہیں منحال تم کوفے سے کب آئے ہو؟ منحال کہتا ہے فرزند رسول ابھی ابھی آیا ہوں, خاک گرد میرے لباس سے آیا ہے. امام پوچھتے ہیں کیا تم مستقل کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول میں مستقل کوفے سے آ رہا ہوں. امام نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا مختار کیسے؟ کہا کہ مختار آپ کے بابا کے دشمنوں سے بدلے لے رہا ہے. کہا خدایا مختار پر رحمت نازل کر, خدایا اس کی مدد فرما. اور اس کے بعد امام گریہ کرتے جاتے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے آنے تک کس کس سے انتقام لیا جا چکا تھا؟ اس نے تمام ان لوگوں کا نام گنایا کہ جب تک میں نے کوفہ چھوڑا تھا اس وقت تک ان لوگوں سے فرزند رسول جناب مختار انتقام لے چکے تھے. آپ نے پوچھا کیا حرملہ بھی گرفتار ہوا؟ کیا حرملہ بھی گرفتار ہوا؟ کہ فرزند رسول اس وقت تک تو نہیں تھا. کہ منحال واپس کب جاؤ گے؟ کہ فرزند رسول حکم فرمائیے. کہ منحال میں چاہتا ہوں جلد از جلد مختار کو میرا پیغام دے دو اور سکھاؤ کہ حرملہ کو ایسے انتقام لے. اس نے میری ماں جناب رباب کے دل کو دکھایا ہے. عزیزو جناب رباب کا عالم یہ تھا کہ سائے میں نہ بیٹھتی تھی, سائے میں نہ بیٹھتی تھی. منحال کہتا ہے فرزند رسول مجھے حکم دیجئے زیارت کر لیے, اگر آپ حکم دیں تو میں رکنا نہیں چاہتا. وزیر بلا فاصلہ منحال واپس کوفہ آئے اور آنے کے بعد اپنے گھر بھی نہیں گئے, سیدھا مختار کے دربار میں پہنچے. اور جانے کے بعد کہتے ہیں مختار تو اپنے مقدر پہ ناز کر کہ تیرے امام نے تجھے سلام کہلوایا ہے. مختار کہتے ہیں کہ وہ آئے انقلاب زمانہ. ارے آقا اپنے غلاموں کو سلام کہلوا رہے ہیں. کہ منحال میرے لیے کوئی حکم ہے؟ کہا مختار میں اپنے گھر بھی نہیں گیا, تیرے لیے حکم یہ ہے کہ دور بلا کو گرفتار کر, تیرا امام اس وقت راضی ہوگا. اور بلا کو گرفتاری کا حکم جاری کر کے مختار کہتے ہیں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک حرملہ گرفتار نہیں ہو جاتا. عزیزو وہ وقت آیا کہ حرملہ کو گرفتار کیا گیا. حرملہ کو گرفتار کیا گیا, لوگوں نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے. مختار کہتے ہیں اس طرح سے نہیں, حرملہ کو بند کر دو اور کوفے میں اعلان کر دو کہ کل کوفے کی ماں بہنیں اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر ارے بازار کوفہ میں آ جائے, اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ رباب کے لال کا جہاد سن سکے. اس کے بعد مختار نے مجمع عام میں حرملہ سے کہا کہ حرملہ یہ بتا کہ تجھے شرم نہیں آئی, تجھے رحم نہیں آیا کہ ایک شیشما ہے بچے کو تو نے کس طرح سے بتا؟ اسے کہا کہ تو بتا تو نے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا. اب جو حرملہ نے واقعے کو نقل کرنا شروع کیا, کہا کہ جب حسین سب کچھ کھو چکے, حسین سب کو قربان کر چکے, تو حسین نے ایک مرتبہ بلند مقام پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تنہا پایا. پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتے ہیں المن ناصرن ینصرنا المن مغیثن یغیثنا. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے, کوئی ہے جو میری مدد کرے, میری نصرت کے لیے آئے. میری ہماری فوج میں سے کوئی نہ تھا جو حسین کا ساتھ دیتا. لیکن امام کے اس جملے کے بعد ان کے خیام سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی. امام اس بلندی سے نیچے اترے اور خیام میں واپس گئے. جانے کے بعد ایک مرتبہ ہم نے کیا دیکھا کہ حسین اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لا رہے ہیں. ہم قیاس آرائی کرتے رہے کہ شاید قرآن لا رہے ہیں, شاید حسین مان گئے بیعت کو آمادہ ہے. لیکن حسین آئے اور آنے کے بعد اپنی ابا کے دامن کو ہٹایا. ہم نے دیکھا کہ ابا کے دامن سے کملایا ہوا پھول سا چہرہ نظر آیا. ایک ششما بچہ تھا, دیکھنے میں تو ایسا تھا کہ وہ بچہ مر گیا ہو, کیونکہ نہ اس کے ہاتھ ہل رہے تھے نہ اس کے پیر ہل رہے تھے. حسین نے کہا کہ بیٹا تم حجت خدا کے لال ہو, اپنی حجت کو خود تمام کرو. اس بچے نے اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں کو کھولا, اپنے خشک زبان کو اپنے ہودان سے باہر نکالا. یہ حال دیکھ کے لشکر رونے لگا. پانی کے لیے کہتا ہے پسر ساد ہمیں اجازت دے اور اس کملائے ہوئے پھول کو پانی پلا دے, اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ حسین کی بیعت سے اس بچے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد حسین ابن علی نے خطبہ ارشاد فرمایا. حمید بن مسلم لکھتا ہے
الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون رغم بقضائه تسليما لامره بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس کو جناب زہرا کی تسکین کا سبب قرار دے میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عنایت فرما میرے معبود ان بچوں کو جو یہاں پر درس حاصل کرتے ہیں مجلس میں آتے ہیں مدرسے میں آتے ہیں اسکول میں آتے ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما ان کو علم کے معرفت کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما میرے معبود ہماری قوم کے تمام مومنین کو صحت و سالم عنایت فرما ہر بلیات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ ہمارے ان بچوں کو ہم نے حسین ابن علی کے حوالے کر دیا میرے معبود ان کی پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے معبود معمار بقی کے ساتھ ہم سب کو مزدوران بقی و سامرہ میں شمار فرما میرے معبود انقلاب جہانی سے ہم سب کو متصل فرما ہمارے علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر رکھ میرے معبود ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما میرے معبود جن لوگوں نے نیک کاموں کے لیے ان مقامات کی تعمیر کی ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے معبود جو لوگ درس و بحث کر رہے ہیں جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے معبود تمام مومنین کو حج بیت اللہ اور مقامات زیارت کا شرف عنایت فرما ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ سے مالا مال فرما ایمان کی دولت کے ساتھ زندگی کا خاتمہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم